زلف ہستی اب سلجھنے لگ گئی، زلف ہستی اب سلجھنے لگ گئی، شیخ کے دستِ ہنر کا فیض ہے، شیخ کے دستِ ہنر کا فیض ہے، زلف ہستی اب سلجھنے لگ گئی، شیخ کے دستِ ہنر کا فیض ہے، شیخ کے دستِ ہنر کا فیض ہے، در بدر ہونے سے ہم سب بچ گئے، در بدر ہونے سے ہم سب بچ گئے، مرشد کامل کے در کا فیض ہے، مرشد کامل کے در کا فیض ہے، در بدر ہونے سے ہم سب بچ گئے، مرشد کامل کے در کا فیض ہے، مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے، قرب منزل راہبر کا فیض ہے، اب میری آنکھیں بھی نم رہنے لگیں، اب میری آنکھیں بھی نم رہنے لگیں، یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے، یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے، اب میری آنکھیں بھی نم رہنے لگیں، یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے، یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے، درد دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں، درد دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں، سب تیرے زخم جگر کا فیض ہے، سب تیرے زخم جگر کا فیض ہے، درد دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں، درد دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں، سب تیرے زخم جگر کا فیض ہے، سب تیرے زخم جگر کا فیض ہے، شام غم صبح مسرت ہو گئی، شام غم صبح مسرت ہو گئی، یہ تیری آہ سحر کا فیض ہے، یہ تیری آہ سحر کا فیض ہے، شام غم صبح مسرت ہو گئی، یہ تیری آہ سحر کا فیض ہے، راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے، راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، راس آئی ہے مجھے رب کی گلی، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے، میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے۔ بد نظر بھی آج تائب ہو گئے، بد نظر بھی آج تائب ہو گئے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے۔ بد نظر بھی آج تائب ہو گئے، شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے۔ مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے، قرب منزل راہبر کا فیض ہے۔
ماشاءاللہ، بھی آج مصطفیٰ نے بہت ہی اچھی نظم پڑھی ہے تائب صاحب کا کلام، اور پورا ایک فلسفہ اس میں بیان کیا گیا ہے اصل میں، اور حقیقت یہی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ بعض اوقات راستے کی دوریاں رہبر کی برکت سے آسان بھی ہو جاتی ہیں اور نزدیک بھی ہو جاتی ہیں، یعنی اگر آدمی تنہا سفر کرتا تو شاید منزل تک بآسانی نہ پہنچ پاتا، لیکن جب رہنما ساتھ لے لیتے ہیں، چاہے وہ گائیڈ کی صورت میں ہو جس کو راستوں کے اتار چڑھاؤ ایج پیش کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ورنہ بعض اوقات قریب ہی جانا ہوتا ہے، اگر کوئی غلط راہبر ہاتھ میں آ گیا، کسی رکشے والے سے ٹیکسی والے سے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے نیپا چورنگی جانا ہے، اس نے کہا اچھا، وہ یہاں سے آپ کو لے کے جائے گا، حسن اس کو ایسے گھماتا ہوا پیچھے سے پورا آپ کو، اور لے جا کر گلستان جوہر سے ہوتا ہوا پھر لا کے نیپا چورنگی کے پل پہ چھوڑے، تو آپ بھی سمجھیں گے یہاں پہ آدھے گھنٹے کا راستہ تو ہے، تو لے لے گا آپ سے 500-400 روپے۔ لیکن اگر کوئی صحیح راستے راہبر مل گیا تو آپ کے بیچ کے راستے سے نیپا چورنگی آسانی سے پہنچا دے گا۔ تو جس شخص نے راستہ دیکھا ہوا ہو وہ بآسانی دوسرے کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر وہ مخلص نہ ہو یا از خود ہمیں پتا نہ ہو اور اپنی بغیر کسی کے پوچھے ہم سفر شروع کر دیں، تو وہ سفر لمبا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ 1983 کی بات ہے، یہ ہمارے ایک عزیز تھے، پہلی مرتبہ کراچی آئے تو ہمارے گھر بھی آئے، اس کے بعد یعنی پہلے دفعہ تو آئے تھے تو کسی کے ساتھ آئے تھے، وہ دوبارہ انہوں نے بیچاروں نے خود ہی کوشش کر لی۔ اب ان کو اب یقین جانے کہ 2 دن تک ڈھونڈنا پڑا کہ گئے کہاں، وہ تو پتہ چلا کہ بس میں بیٹھ کے سامنے سے گزرتے تھے لیکن پتہ ہی نہیں تھا ان کو، اور پھر اتفاق سے میں صدر گیا تو وہ کسی اور بس میں چل رہے تھے تو مجھے نظر آ گئے، تو میں جلدی سے اترا، پھر اس کو ان کو کسی طریقے سے لائے اور گھر پہنچایا۔ تو کہنا یہاں سے تو میں 3 دفعہ گزرا ہوں، میں 300 دفعہ بھی آپ گزرتے تو آپ کو گھر نہیں ملتا، کیونکہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو خالی گزرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو فلسفہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ قرب منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ یہاں مراد ہے اللہ تعالی کا قرب، اللہ رب العزت کی معرفت اگر جلدی حاصل ہو جاتی ہے کسی کو تو آدمی اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ شیخ کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے جلد از جلد اس منزل تک پہنچا دیا اور میں نے منزل بآسانی طے کر لی، ورنہ شاید آسانی کے ساتھ میں اس کو طے نہ کر پاتا۔ اور اسی طریقے سے باقی جو انسان پر ادوار گزرتے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رونا بھی نہیں آتا، لیکن پھر ایسا دل نرم ہو جاتا ہے کہ بات بات پر رونا آتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے قرب جب کوئی ہم اختیار کرتے ہیں ان کی برکت سے ہی ساری چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. تو یقیناً جس طرح اللہ رب العزت اصل مقصود ہیں ہمارے, جن کے ذریعے سے مقصود مل رہا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور آدمی سمجھتا رہے کہ بھئی واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی وجہ سے یہ نعمت عطا فرما دی. تو اس میں ایک پورا فلسفہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھو.
یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتوں کے. کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی, کسی مخلص کی ضایا کوئی قربانی نہیں جاتی. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نادا, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نادا, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نادا, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی. عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی، عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی، بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی، بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، محبت میں بھی ایسے محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی، اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے، مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی۔
بعض اوقات انسان پر ایسے لمحات آتے ہیں جن کو میں کمزور لمحات کہوں گا، کہ وہ عشق حقیقی کے بجائے عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ساری ساری رات رو کر گزار دیتا ہے، تکیے بھیگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ کیفیت انسان پر آتی ہے، چاہیے یہ کہ اس سے آدمی فوراً جلد از جلد عشق حقیقی کی طرف راغب ہو جائے، یعنی یہ سب کیفیات سے انسان گزرتا ہے اور اسے ان کی بے وفائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی نادانی اس سے جاتی نہیں، بے وقوفی سے ہی سارے کام کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہوتا ہے بہت کچھ، تب انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ کس بیوقوفی میں ہم پڑے ہوئے تھے اور کاش کہ ہم یہ محبت اللہ سے کرتے تو اب تک کہاں سے کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے۔ حقیقت یہی ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کا نفس جو نافرمانی پر اسے ابھارتا ہے، اس نافرمانی پر چلنے سے اپنے آپ کو روکے اور اس غم کا، یعنی نافرمانی کا جو غم ہے رکنے کا، اس کا غم اٹھائے۔ اس غم سے اصل میں نور تقوی پیدا ہوتا ہے، اگر یہ غم ہی نہیں ہوگا تقوی کا نور کیسے پیدا ہوگا۔ ہمارے حضرت والا نے ایک مرتبہ ایک سفر میں جب تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں فجر کی نماز میں ایک بڑے عالم نے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی جس میں فالحمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا، یہ جب سورت پڑھی گئی تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی، یہ فالحمہا فجورہا و تقواہا جو اللہ نے بیان کیا ہے تو اس میں فجور کو مقدم کیوں کیا ہے تقوی پر، حالانکہ جو تقوی ہے وہ مقدم ہونا چاہیے، اچھی چیز مقدم ہوتی ہے بری چیز مؤخر ہوتی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تقوی ہوتا اور پھر اس کے بعد فجور کا ذکر ہوتا. لیکن اللہ نے پہلے فجور کا ذکر کیا پھر تقوی کا ذکر, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ بھی بیان کیجئے کیا وجہ ہے. تو پھر فرمایا حضرت نے کہ دیکھو بھائی, دورہ تو آدمی بعد میں کرتا ہے, پہلے موقوف علیہ پڑھتا ہے. اگر موقوف علیہ نہیں پڑھے گا تو دورہ کہاں سے وجود میں آئے گا؟ ایک آدمی نے قاعدہ ہی نہیں پڑھا تو قرآن مجید کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر گناہ اور فجور نہ ہو, پہلے مادہ فجور نہ ہو تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ مادہ فجور کے بعد تو تقوی آتا ہے, اس مادہ فجور سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور پھر اس کی مثال حضرت نے دی کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو, نہیں کہے کہ میرے ہاتھ میں گھڑی سے مت دیکھنا, لیکن گھڑی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس کا کلام لغو ہو گیا. اسی طریقے سے اگر فجور ہی نہ ہو تو روک کس چیز سے رہیں؟ تو پہلے فجور پایا جائے گا, اس سے روکیں گے. تو اس لیے مادہ فجور کا پہلا پایا جانا ضروری ہے. جب مادہ فجور ہوگا تو آدمی کو تقوی حاصل ہوگا, اس مادہ فجور سے اپنے آپ کو روکے. اور یقیناً اس سے انسان گھلتا ہے, غم اٹھاتا ہے, اور اس غم اٹھانے سے اس میں نور تقوی پیدا ہوتا ہے. بس تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہمارے حضرت تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مولویوں کو مخنث اور ہیجڑا نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العزت کے خوف سے یا اس کی محبت سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے, اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے. ورنہ یقیناً ہر ایک کے دل میں خواہشات بھی ہوتی ہیں اور تمنائیں بھی ہوتی ہیں, آرزوئیں بھی ہوتی ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو یقیناً وہ کسی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے نور تقوی بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے حضرت فرمایا کہ فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, متقی نہیں ہوتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت متقی ہیں. نہیں, یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ معصوم ہیں لیکن متقی نہیں. متقی تو وہ ہوگا جو گناہوں سے بچے گا, انہیں گناہوں کا پتہ ہی نہیں. اگر کتنی ہی مسینہ عالم کو لا کے جبریل امین کے سامنے کھڑا کر دو, انہیں کچھ پتہ نہیں, کچھ اندازہ نہیں کون ہے کیا ہے کیا نہیں. اس لیے کہ گناہ کا اللہ نے ان کے دل میں گزر بھی نہیں رکھا. یہ تو انسان کو اللہ نے چیز عطا کی ہے. نبوت جتنے کو ملی سب بشر تھے, سب انسان تھے, کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا اللہ نے. وجہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے جو تقاضے ہیں ان کو خوب سمجھتا ہے. اگر وہ تقاضے ہی نہ ہوتے تو پھر کیا کمال تھا. کوئی آدمی اگر کوئی ایسا نبی ہوتا کہ جس میں گناہ کے تقاضے ہی نہ رکھے جاتے تو اسے کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانوں میں اللہ نے پیدا کیے تاکہ انہیں گناہ اور اس کے تقاضوں کا علم ہو, اور وہ خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچائیں. تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دے کہ گناہوں سے بچنا, اپنے نفس کو بچانا اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اور آدمی کو چاہیے کہ خود بھی ہمت کرے. یعنی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ خود ہمت سے کام لے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مدد چاہے. خود بھی ہمت سے کام لے اور ساتھ ساتھ یہ کہ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں, میری مدد فرمائی. انشاءاللہ ان دو چیزوں کو اگر ہم استعمال کریں گے کہ خود بھی ہمت کریں گے تھوڑے سے, اور اس کے ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں گے, تو یقین اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائیں اور گناہوں سے ہمیں بچائیں گے. بہت گوول والے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یعنی ولولے تو گناہوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, گزر ہوتا ہے, لیکن اے اللہ تیرے لیے اپنے گلے کو گھونٹ دیتے ہیں, ان خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں, تاکہ ان خواہشوں پر اگر ہم چلیں گے تو آپ ہمیں کہاں سے ملیں گے. لیکن بہرحال یہ مادہ فجور موجود ہے, اس مادہ فجور سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کا غم اٹھانا یہ انسان کو تقوی کا نور عطا کرنے کا مستحق بنا دیتا ہے. کہ جب ہم مادہ فجور سے بچیں گے تو دل کو غم ہوگا, لیکن اس غم کو اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نور تقوی عطا فرما دیں. تو یہ بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں. اور دیکھیے انسانوں کو, جیسے کہ میں نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، انسانوں کو عطا فرمائی، ورنہ تو کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب وہ اگر ساری ساری رات نمازیں پڑھتے تھے یا وہ گناہوں سے بچتے تھے تو ان میں تو مادہ گناہ تھا ہی نہیں، ہم میں تو ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو جو ہے وہ نبی بنایا تاکہ ان جیسے انسان ہوں۔ البتہ اتنی بات ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ہر پتھر جو ہے وہ پتھر کہلانے کا مستحق، پتھر تو ہوتا ہے لیکن پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے، ایک پتھر یاقوت کا ہوتا ہے، ایک پتھر جو ہے وہ ہیرا کہتے ہیں اب اس کو، لال کا ہوتا ہے، مختلف پتھر ہوتے ہیں، لیکن پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو کنکر پتھر ہوتے ہیں، فرق تو ہے نا اس میں، ایک حجر اسود کا پتھر ہے اور ایک عام پہاڑ کا پتھر ہے، وہ جنت سے لایا ہوا ہے اور یہ عام سا ہے، بہت فرق ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مادہ تو ان کا انسانوں کا ہوتا ہے، بشر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا یقیناً وہ ہم سے کہیں بہت بڑھ کر اور اعلیٰ و رفع مقام ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے نورانی ہوتے ہیں، نوران علی نور ہوتے ہیں، صرف نور ہی نہیں ہوتے بلکہ نوران علی نور ہوتے ہیں، البتہ ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہے میرے عزیزو، ہم نے آج اسلام کو مختلف رنگوں میں سمجھ لیا ہے اور ہر آدمی اس کی تشریح اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ غالب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اس کا کہ ایک علاقے ایسا تھا کہ جس میں کسی نے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، تو ہاتھی لا کر کھڑا کیا گیا اور ایسی جگہ پر کھڑا کیا گیا کہ جہاں بالکل اندھیرا تھا، تو بڑے بڑے اوقلا اسے دیکھنے کے لیے آئے تو نظر تو کسی کو نہیں آیا۔ وہ اب لوگوں نے ٹٹور ٹٹور کر دیکھا، کسی کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ گئی، کسی کے ہاتھ میں اس کا جو ہے وہ دم آ گئی، کسی کے ہاتھ میں اس کا جو ہے وہ کمر پہ اس ہاتھ لگ گیا، کسی نے اس کے پیر کو دیکھ لیا اتنا بڑا، تو کسی نے کہا کہ وہ تو ستون جیسا ہوتا ہے، کسی نے کہا وہ تو جناب ایسا دیوار کی طرح ہوتا ہے بالکل، کسی نے کہا کہ وہ تو پرنالی کی طرح ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سونڈ آ گئی۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے تشریح کیا، حالانکہ سب وقلا تھے وہ، لیکن چونکہ دیکھا نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے طور پر اس کی تشریح کی۔ تو فرمایا کہ اسی لیے جو ہے وہ آج ہمارے اسلام کا بھی یہ معاملہ ہے کہ چونکہ جب اصل حقیقت کھلے گی کھلے گی، لیکن ہر آدمی نے اپنی جیسے اپنے حساب سے تشریح کر دی۔ میں اس سے بڑھ کر ایک اور مثال دیا کرتا ہوں، یعنی اس سے بڑھنے کا مطلب کوئی اس مثال سے مطلب یہ کہ سمجھ میں آنے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے، کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوا اور وہ اپنا پاجامہ سلوا کے آیا تھا، کہیں شادی بیاہ میں کہیں جانا تھا اس نے، جب جوڑا سلوا کے لایا، جب کپڑے پہنے دیکھا تو پاجامہ بہت بڑا تھا، تو آیا اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ بھئی پاجامہ ذرا چھوٹا کر دو اور بہت بڑا سل گیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، رکھ دو جب وقت ہوگا کر دوں گی۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی مجھے ایسا نہ ہو کہ یہ نہ ہی کرے، تو بہن کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی یہ پاجامہ چھوٹا کر دو۔ تو بہن نے بھی کہا بھائی میں تو کام کر رہی ہوں ابھی، مجھے بہت کام ہے۔ خیر بعد میں پھر ماں کے پاس چلا گیا کہ چلو بہن نے بھی نہیں مانی بات، تو ماں سے کہا، ماں نے بھی کوئی عذر کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گی بعد میں۔ تو اس طرح دو تین عزیز رشتے داروں کے پاس ہو گیا، سب نے اس کو ٹال دیا، وہ پاجامہ رکھ کے کہیں چلا گیا۔ بہن بیوی کو خیال آیا کہ شوہر کوئی کام کہہ گیا تو اس نے جو ہے وہ ایک فٹ کے قریب اس کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد بہن کو خیال آیا کہ اوہ بھائی کہہ گیا تھا کسی کام کو، تو ایسا نہ ہو کہ آئے تو ناراض ہو، یا تو اس نے بھی ایک فٹ اس نے بھی کاٹ دیا۔ اب ماں کو خیال آیا کہ بیٹا کام کا کہہ گیا تھا، اس نے بھی تھوڑا سا کاٹ دیا۔ اب وہ بیچارہ جب شام کو آیا، اس نے آ کے پہنا تو دیکھا تو وہ تو جانگیا بن گیا۔ تو پاجامے کا حال کاٹ کاٹ کے لوگوں نے یہ کر دیا تھا، آج اسلام کا حال بھی ہم نے یہ کر دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے بس وہ اپنی مرضی سے تھوڑا سا اس میں تراش لیتا ہے، تو وہ پھر لباس باقی نہیں رہتا، وہ لباس کی جگہ وہ جانگیا بن جاتا۔ تو بات یہی کہ ہم نے اپنی خواہشوں کے اعتبار سے اسلام کو اپنی خواہشوں کے رنگ میں دیکھنا شروع کر دیا کہ بھئی اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے لیے اسلام کا پوچھیں کہ اسلام کیا ہے، اہل علم سے پوچھئے، اللہ والوں سے پوچھئے، یعنی ہر آدمی اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ وہ اسلام کے بارے میں تشریح کرے۔ آج ہر قہو میں ہر آدمی، اگر سیاست دان ہے تو وہ اپنے اعتبار سے تشریح کرتا ہے، کوئی اگر وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھا وہ مبصر ہے تو اپنے اعتبار سے تبصرہ کرتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے تبصرہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ نے کیا کہا، اس کے رسول نے کیا کہا. اس لیے ہمیں دین اسلام کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں، سیکھنے سکھانے پر لگایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں، زانو تلمس تہ کریں یا زانو ادب تہ کریں، ان کی خدمت میں رہ کر دین کو سیکھیں. یقیناً ایک طریقہ تو علم حاصل کرنے ہے کہ آدمی باقاعدہ عالم بن جائے، تو یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ پورا عالم بنا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کم از کم ضروریات دین کا ہمیں علم ہو، تو کم اس کے لیے کہ کم از کم اپنے علاقے میں جو بھی جہاں کہیں بھی دین کا حلقہ لگتا ہو، دین کی مجلسیں ہوتی ہوں، آدمی ان کے پاس اٹھے بیٹھے تو بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے ہیں، خانقاہیں ہیں، اور ہمارے تبلیغی جماعت کے بعد ساتھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوتی ہے، لیکن وہ اجتماعی خرابی نہیں ہوتی، انفرادی خرابیاں ہو سکتی ہیں اور اس میں اصلاح بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کسی بھی نیک آدمی سے اپنا آدمی تعلق رکھے تاکہ اس کے دل میں جو ہے وہ دین کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، کم از کم سیکھنا شروع کر دے. ورنہ ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، پوری زندگی گزار دیتا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز فرض ہے کیا واجب ہے. بعض لوگوں زندگی گزر جاتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بھائی داڑھی واجب ہے یا نہیں، اس لیے کہ کوئی بتاتا نہیں ہے یا ان کو صرف سنتے نہیں ہے، ایسی مجلسوں میں جاتے نہیں ہیں. پتہ چل جاتا تو کہتے اچھا جی ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہے، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. لیکن جب ایسا ہمارے بہت سے حضرات کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، خاص کر مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، ایک مقام پر انہوں نے جب بیان کیا تو وہ ایک صاحب اٹھ کر آئے اور کہا کہ حضرت مجھے آج تک یہ علم نہیں تھا، یہ تو پتا تھا کہ سنت ہے ہمارے نبی کی، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ اس کا رکھنا واجب ہے، بس آج مجھے پتا چل گیا، اب میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں کٹاؤں. تو بعض اوقات نہیں جانے سے انسان کے دل کی گرہ کھل جاتی اور راستہ اس کو بالکل واضح اور صاف نظر آنے لگتا ہے. ایک اور صاحب یہاں الحمدللہ طارق روڈ پہ ہیں، کبھی کبھی مجلس میں بھی آتے ہیں. 1980 میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کہلوایا وہاں کوپریٹو مارکیٹ میں، تو داڑھی سے متعلق بات چیت ہوئی. ایک صاحب آیا کرتے تھے سوٹڈ بوٹڈ بالکل، یعنی ٹائی وائی بھی لگا کے اور سب بالکل کلین شے بالکل، لیکن ماشاءاللہ وہ درس کے بعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی بس آپ سب گواہ رہیے، آج سے میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا. تو ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، کئی لوگوں کو دین کے راستے پر انہوں نے ماشاءاللہ لگایا ہے. تو اب بھی اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو طبیعت خوش ہو جائے گی. ہمارے بہت سے ساتھیوں نے شاید دیکھا بھی ہو. تو میں کیا نام ہے، آپ ٹیکو کے نام سے دکان ہے طارق روڈ پہ، ہوتے ہیں آج بھی، آج کل بھی ہوتے ہیں وہاں پر. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کب ہماری دل کی گرہ جو بند ہے اس کو کھول دے اور راستہ ہمیں واضح نظر آنے لگے. کس کے لیے کب اللہ ہدایت کا دروازہ کھول دے؟ اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ نے اگر ہمیں تقوی عطا فرمایا ہے اس پر غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اللہ کی عطا سمجھیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہ سے بچا رکھا ہے. اس پر فخر نہ کریں، غرور نہ کریں. بعض اوقات آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے، دعویٰ نہ کریں کسی بات کا. ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ بس میں ساری دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتا ہوں، اور یہ بھی عہد کر لیا کہ یا اللہ جو کسی انسان سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، حتیٰ کہ نہ کھانا طلب کروں گا، اور جنگل میں ایسے جگہ پر جا کے رہوں گا جہاں پر پھل ہیں، جو خود سے ٹوٹ کے گرے گا وہ کھا لیا کروں گا، توڑوں گا بھی نہیں خود سے. لیکن اسے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور ایک صورت تعلی کسی ہو گئی، یعنی ایک طرح سے دعویٰ. اللہ تعالیٰ کو دعویٰ بڑا ناپسند، دعویٰ انسان نہ کرے کبھی بھی. دو چار چھ دن تو ایسا ہوا کہ درختوں سے پھل گرتے رہے، وہ کھاتا رہا، اس کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کہا کہ بھائی خاموش، اب رک جاؤ، بس اب یہاں نہ چلے ہوا. پانچ دن گزر گئے، ہوا نہیں چلی تو پھل گرنا بند ہو گیا، اب بھوک سے بےتاب ہو گیا، بالآخر اپنے عہد کو توڑا اور خود توڑ کے کھانا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت کو اس پر اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے کہ انسان نے اپنا عہد بھی توڑ دیا، کیونکہ عہد اس نے خود کیا، اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا تھا کہ عہد کرے، لہذا اس کی پھر سزا بھی اسے ملی. اتفاق سے وہاں اس جنگل میں ایک چوروں کا گروہ آیا کہیں سے لوٹ مار کر کے. ادھر پولیس کو کسی نے مخبری کر دی کہ پولیس جو ہے وہ چوروں کا گروہ یہاں چھپا ہوا ہے. وہ تو خیر چھپے ہوئے تھے, جب پولیس آئی تو انہوں نے تو اس درویش کو دیکھا, انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی چوری ہے, پکڑو اس کو. پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا کہ چوری کی تو نے. تو کسی کوئی شخص وہاں سے گزرا, اس نے کہا بھائی پولیس والوں کو دو چار گالیاں بگی اور کہا کہ تم بتائے تو بڑا نیک آدمی ہے بےچارا, سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں آ کے بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے اور تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو اس نے کہا کہ انہیں مت روکو بھائی, میرا ہی قصور ہے, میں نے ہی دعویٰ کیا تھا, اصل میں مجھے جو میں نے نافرمانی کی اس کی سزا ملی ہے مجھے. ایسے کیوں انسان کو خود پتا تو چلتا ہے کیا وجہ ہے. تو بہرحال یہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے, اسے تعلی سے بچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھنے لگے, دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے, تکبر میں مبتلا ہو جائے, اس سے بچے. بس اگر اللہ تعالیٰ توفیق اطاعت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا فضل ہے, آپ کی مہربانی سے میں یہ سب کچھ کر پا رہا ہوں, ورنہ میرے اندر یہ طاقت نہیں. انشاءاللہ جتنی ہم عاجزی اختیار کریں گے, تواضع اختیار کریں گے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلند فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی ابھی تک دین پر نہیں چل رہا یا نماز نہیں پڑھ رہا, یا تو اس کو کوشش تو کریں کہ دین کی طرف آئے, لیکن اس وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑھ کر بالاتر سمجھنا یہ مناسب نہیں. بعض اوقات جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہم سے چھن جاتی, اور جس کو حاصل نہیں اس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, خاص طور پر تکبر سے, غرور سے, اور دوسرے کو حقیر جاننے سے. ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو اگر اللہ نے ہمیں زہد عطا فرمایا ہے, تقوی عطا فرما دیا, تو کسی کو کمتر نہ دیکھے, بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تقوی کا جو نور ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره, والفوز بالجنه والنجاه من النار, والفوز بالجنه والنجاه من النار, والفوز بالجنه والنجاه من النار. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ فرما, یا اللہ ہمیں نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے, آپ سب کے حالات کو, سب کے دلی معاملات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما, اور جو نہیں بھی کہہ سکے, جنہوں نے نہیں بھی کہا, اللہ آپ سب کے دل کو حال جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں ان کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جائز خواہشوں کو پورا فرما دے. یا اللہ عافیت دارے نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, بلکہ یا اللہ اپنے فضل سے آپ ان کو ہمارے لیے معین اور مددگار بنا دیں. اے اللہ ہمارے گھر گھر کے ماحول کو درست فرما دے، اے اللہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنا دے، یا اللہ ہر قسم کی خرابیوں کو دور فرما دے، ہر قسم کی کوتاہیوں کو دور فرما دے. یقیناً ہم بڑے گناہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اب آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمیں قوت عطا فرمائیے، آپ ہمیں طاقت عطا فرمائیے. اے اللہ جن چیزوں سے بھی آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچا لیجئے، عافیت کے ساتھ بچا لیجئے، خیر کے ساتھ بچا لیجئے. یا اللہ آزمائش اور ابتلا سے میں ڈالے بغیر ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو گناہ کے ہم سے صادر ہو رہے ہیں، یا اللہ جن خرابیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنے فضل خاص سے ہمیں ان سے بچا لے، عافیت کے ساتھ بچا لے، کسی میں ابتلا میں ڈالے بغیر بچا لے. یا اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بیٹوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیٹیوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، دین پر چلنا آسان فرما دے. ماں باپ اولاد کی وجہ سے جو پریشان ہوتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ سب کو اپنا اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ پھر ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا لے. یا اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے عداوتوں کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو نکال دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما دے، بغض سے پاک کر دے. اے اللہ غیبت سے ہمیں بچا لے. اے اللہ آپس کی عداوتوں اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی، اے اللہ والدین، دادا دادی، نانا نانی، اور بھی جو عزیز اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ان سب کی اے اللہ مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. حد نظر تک اے اللہ وسیع فرما دے. اے اللہ حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دے. اے اللہ ان کو جنت کے لباس عطا فرما دے، جنت کے بستر عطا فرما دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دے. یا اللہ جنت کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے راحتیں عطا فرمائیے، آپ ان سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں جب تک ہم اس دنیا میں رہنا ہے، ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، دین پر ثابت قدم رکھیے. اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. ہمارے متعلقین، دوست احباب سب کو دین پر قائم و دائم فرما دے، استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ، اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی، انہیں وہاں کی خوشیاں نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میاں بیوی کے مزاجوں میں مطابقت پیدا فرما دے. اے اللہ مزاجوں میں مطابقت پیدا فرما دے، ہم آہنگی پیدا فرما دے، آپس کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے سسرال کی خوشیاں اے اللہ بچیوں کو نصیب فرما دے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ کسی کی بچی ہمارے گھر آئی ہے تو اسے بھی خوشیاں عطا فرما، اور ہماری بچیاں کسی کے گھر گئی ہیں تو انہیں بھی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. جو کمی کوتاہی ہے ہماری، اسے دور فرما دے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کے امتحان سے، ابتلا سے، آزمائش سے بچا لیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچا لیجیے. یا اللہ تو نے اب تک ہم پر رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، اے اللہ دستگیری فرمائی ہے. یا اللہ رسوائیوں سے بچایا ہے. اے اللہ تو ہمیشہ ہمیں دنیا میں بھی ہماری یا اللہ پردہ دری نہ فرما، آخرت میں بھی پردہ دری نہ فرما، یہاں بھی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں بھی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ انبیاء کے سامنے اور امتوں کے سامنے، خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہمیں رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ذلیل نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے پردے چاک نہ فرمائیے، ہم بڑے گناہ گار ہیں یا اللہ، تو نے اب تک پردے رکھے ہیں، اے اللہ تو نے پردہ پوشیاں فرمائی ہیں، اے اللہ آپ ہمیشہ پردہ پوشیاں فرمائیے، یا اللہ ہم بڑے نابکار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے عاجز ہیں، کمزور ہیں، آپ فضل فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو اے اللہ مضبوط فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، یا اللہ جسمانی طاقتیں بھی عطا فرما، روحانی طاقتیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ جسمانی قوتیں بھی عطا فرما، روحانی قوت بھی عطا فرما، اے اللہ آپ ہی ماوا و ملجا ہیں، آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اے اللہ آپ ہی کے در سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بنا لیجئے، یا اللہ اپنے فضل فرما دے اور کرم فرما دے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ بلا شبہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہیں، اللہ تو رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں کوئی دعویٰ نہیں، اے اللہ نہ تعلی کا دعویٰ ہے نہ بڑائی کا، ہم تو سب سے کمزور ہیں، اے اللہ ہر آدمی ہم سے بہتر ہے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں، اے اللہ تو تقوی کی دولت عطا فرما دے، تقوی کا نور عطا فرما دے، اے اللہ تقوی کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، اے اللہ چوروں ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے اور اللہ ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اولاً انہیں ہدایت عطا فرما دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے، سکون و اطمینان عطا فرما دے، یا اللہ آپ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ بے انتہا نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، خود ملک پورا کا پورا یا اللہ نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس میں پھر جو آپ نے اے اللہ نعمت در نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ چاروں موسم عطا فرمائے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں اس پر شکر کی دائمی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، یا اللہ ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرمانا، اے اللہ ہماری شفاہت و بیوقوفیوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرمانا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ اپنے فضل فرما دے، اے اللہ ہمیں ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے یا اللہ تباہ نہ فرمائیے، اے اللہ عذاب سے دوچار نہ فرمائیے، یا اللہ بس رحم فرما دے، ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، اے اللہ ہم رحم کے طالب ہیں، اے اللہ آپ سے رحم کے طالب ہیں، ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے، موجود ہیں تب بھی ان پر رحم فرما، دنیا سے چلے گئے تب بھی ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما، اے اللہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے نام لینے کی لذت نصیب فرما دے، قرآن مجید جیسی دولت جو قرآن مجید جیسی نعمت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی صحیح معنی میں قدر کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں جتنے آنے والے ہیں کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ جو آنے والی ہیں ان کو بھی محروم نہ فرما، ان سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان پہ خصوصی رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل سے خصوصی رحم فرما اور ہمیں بھی محروم نہ فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تمہارے کمزور ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے تمہارے طاقتوروں کو رزق ملتا ہے، یقیناً یا اللہ، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو ہم میں کمزور ہیں، اے اللہ جو بچے ہیں خواتین ہیں تو اپنے فضل خاص سے، یا بوڑھے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی وجہ سے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت نصیب فرما، اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ آپس کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی محبتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی سب کو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو اے اللہ اپنے فضل جنت نذیر بنا دے، اے اللہ آپس کی محبتیں سب کو عطا فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست درست فرما دے، ہمارے کردار کو درست فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت والے اور جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن سے تعلق ہو اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالیے یا اللہ عافیت کے ساتھ. اے اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.